السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، باپردہ سماعت کرنے والی اسلامی بہنوں، ابھی آپ حضرات نے دو روایتیں اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور ترجمانی کا کچھ حصہ آپ سماعت کر رہے تھے. کبھی کبھی جس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا کہ جناب ایک زانی اور ایک فاسق و فاجر اور ایک چور کس طرح جنت میں جا سکتا ہے، حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کلمہ اس کو جنت میں پہنچایا. تو ذہنی طور پر ہم اس اشکال کا جواب دینے کے لیے بھی تیار رہے ہیں، بالخصوص قوم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو کلمے والے ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، زکات کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، ہم جو چاہیں کریں آخر جنت تو مل ہی جائیں گی، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ جواب تیار رہنا اس وقت آپ کو بتا دے رہا ہوں مفت میں، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں، میں نے خود مسنونہ میں آیت مبارکہ دوسری پڑھی، پھر بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کفر اپنے پورے دبدبے کے ساتھ اور منکرین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو چکے ہیں اور ان کا ساتھ وہ لوگ دے رہے ہیں جنہیں دین بیداری کے سوا کوئی اور عمل آتا ہے، دینداری کا شوق اس طرح کی کوئی چیز انہیں پائی نہیں جاتی. اب وہ لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ بھئی اعمال سے چھٹکارہ ملے، تب ایسی روایات ان لوگوں کے لیے کبھی کبھی سبب بن جاتی ہیں گمراہیوں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ تمہیں عمل سے روکا گیا، یہاں مراد یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو اس ایمان لے آنے کے بعد ایمان کی برکت ایسی ہے کہ اگر اثناء زندگی میں یا حالات زندگی میں کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو اس برکت ایمان کی بدولت توبہ کی توفیق محمد فرما دیتے ہیں. دوسرا لفظ حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کس کو نصیب ہوتا ہے، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جملہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا موت کے وقت آخری کلمہ بنے، آخری کلام بنے، آخری بات بنے، آخری گفتگو بنے، تو یہ حاصل نکلے گا کہ وہ کلمہ اس کو جنت میں لے جائے گا. اور آخری کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے، آخری بات لا الہ الا اللہ کی کس کو نصیب ہوتی ہے، وہ اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی صلحاء کے زندگی کے ہم مثل ہو. تو یہ جواب تیار رہے، اگرچہ کہ مذاکرتاً معنی کی بات مکمل رہی ہے اور حدیث مبارکہ سبھی سمجھتے ہیں، لیکن کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے اس لیے اس بات کو یوں پورا کر دیا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الغرض اسی موضوع سے یوں جڑ جاتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے ہمارے اندر کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو اقرار لسانی ہے یا تصدیق قلبی ہے، یہ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی ایک مرتبہ ہونے کے بعد کیا ختم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے اور اس موضوع سے یہ موضوع مربوط ہو بھی جاتا ہے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں کھانے پینے کی عادت زیادہ ہے تو مثالوں میں بھی کھانے پینے کی چیزوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے. تو ہمارے ایمان کا حال بھی یہی ہے. ایمان والے کے ساتھ رہتے ہیں تو ایمان تازہ رہتا ہے، جو ہی ایمان والوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو جیسوں کے ساتھ رہتے ہیں ایمان ویسا ہو جاتا ہے. نمازیوں کے ساتھ رہیں تو نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. روزہ داروں کے ساتھ رہیں تو روزہ رکھنے کی سعادت مل جاتی. زکوٰۃ نکالنے والوں سے کے ساتھ رہیں تو پھر زکوٰۃ نکالنے کا موقع مل جاتا. حج کرنے والوں کے ساتھ رہیں تو حج کی توفیق بھی مل جایا کرتی. اب جیسوں کے ساتھ ویسے، اب بعض ایسے ہیں کہ ان میں تساہل ہے، نماز میں سستی ہے. اب آپ کی دوستی ان سے ہے تو پھر نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ ہماری نمازوں میں بھی سستی آئے گی. پہلے پہلے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ لیں. پہلے پہلے یوں ہوگا کہ تکبیر اولا فوت ہوگی، پھر آہستہ ایک رکعت چھوٹے گی، دو رکعت چھوٹیں گی، تیسری اور چوتھی چھوٹے گی، پھر قضائیں شروع ہوں گی، پھر تاخیر ہوگی. اب یوں دھیرے دھیرے کر کے اب صبح کی نماز تو چھوٹ ہی گئی ہے، چلے ظہر دیکھ لیتے ہیں، ظہر نہیں چھوڑیں گے. پھر ظہر بھی چھوٹی تو عصر نہیں چھوڑیں گے. پھر مغرب بھی چھوٹ گئی، عشاء بھی چھوٹ گئی، ماشاء اللہ تو دن بھی ماں سلام ہو جاتا. تو یوں انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ایمان والوں کو دیکھ کر ایمان والی ہو جاتی ہیں، بے ایمانوں کو دیکھ کر بے ایمان ہو جاتی ہے. تو ایمان کو بھی پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، اور اس ایمان کو پکڑ کے رکھنے کے لیے ہی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو. آپ لوگوں کے لیے چیز زیبا نہیں ہے جس چیز کو تم اپنی مرضیات کے مطابق چلانا چاہتے، یعنی آپ کی زندگی. یہ زندگی امانت ہے، اپنی مرضیات کے مطابق چلائے جانے کے لیے نہیں. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ان کی مرضیات کے مطابق چلائے جانے کے لیے. تو اس زندگی کو سنوار کر، اس کے اندر کلمے کو داخل کر کے، یہاں تک کہ یہ یقین ہو کہ ہمارا آخری کلمہ بلا الہ الا اللہ ہو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونے اور اچھے ہونے اور آخری لمحات کے خوش آئندہ ہونے کی تدبیر بتلائی صلحائے امت نے، اولیاء عظام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لو. کیوں؟ ان کی صحبت فیض بابرکت سے تمہیں کچھ نہ ملا تو اس لمحے میں گناہ کا تو اندیشہ نہیں رہتا. آخری درجہ کیا ہے؟ کچھ نہ ملے تو گناہ سے تو اتنی دیر بچے رہو گے، چاہے اس کے ڈر سے بچو، بات الگ ہوگی. ڈر تو اللہ کا چاہیے، لیکن فیض کی ایک قسم بتلا رہا ہوں کہ فیض کیسے پہنچتا ہے. کبھی فیض علمی پہنچتا ہے، کبھی فیض روحانی پہنچتا ہے، کبھی فیض جسمانی پہنچتا ہے، اور کبھی فیض عطائی پہنچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ نہیں ملتا فیوز میں، تو کم سے کم یہ ملتا ہے کہ ان لمحات میں گناہوں سے بچ جاتا. اس لیے شیخ طریقت حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا کا جواب یہ ہے کہ صد سال طاعت بے ریا کا جملہ کم سے کم میں بولا گیا. ان کا جو مقولہ ہے غالباً شریعت و طریقت میں بھی مل جانا چاہیے. فرمایا کہ اگر میں کہتا تو یوں کہتا کہ لکھ سالہ طاعت بے ریا بہتر، یعنی اس ایک لمحے کا اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا میری نظر میں ایک لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو یہ بہت کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ایک ایسی کڑی آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ آپ حضرات کے لیے بات نہیں نہیں، لیکن میں اپنے انداز تکلم میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. امید ہے کہ بات سمجھنے میں معاونت ضرور ملے گی. کسے معلوم نہیں ہے تبوک کا واقعہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، کیسا لمحہ تھا، کیسے حالات تھے، کیسے واقعات سامنے آئے، سبھی جانتے ہیں. تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، سیرت آپ نے پڑھی ہوگی، روایات حدیث آپ نے سنے ہوں گے، اور ان آیتوں کے باب میں جو تبوک کے مراحل میں پیش آئے ہیں اس کی تفصیل میں آپ نے سنا ہوگا. لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس میں اشارات موجود ہیں، سبق موجود ہے، نصیحت موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کے طالب ہوں. ایک یہ ہے کہ آدمی صرف سننے کی خواہش رکھیں اور علم کے جمع کرنے کی خواہش رکھیں، اس کے لیے علم بھی مل جائے گا. لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی اس سے سبق حاصل کرنا چاہے اور اس سے نصیحت لینا چاہے، تو ان لوگوں کے لیے اس میں سبق بھی ہے اور نصیحت بھی. تبوک کے موقع پر تاجدار مدینہ مکین گنبد خضرا حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے لیے اب گنجائش نہیں ہے، اب اجازت نہیں ہے، اب مردوں کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کے پہلوؤں سے جڑے رہیں. ان کے لیے امر الہی یہ ہے، ان کے لیے امر الہی یہ ہے کہ وہ تبوک کے لیے چل پڑیں. اب کون ایمان والا ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو رد کر سکتا ہے؟ ایمان والے کے بس کی بات تو نہیں. ہمارے جیسا رہا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا، لیکن صحابہ کی جماعت مقدس جماعت تھی، ان میں کسی ایک پر بھی انگلی اٹھانے یا نکتہ چینی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور فرمایا کہ مقدس صحابہ کی جماعت میں جب اعلان ہو گیا تو سارے صحابہ چل پڑے، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ خالی نظر آنے لگا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والی عورتوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور یا تو وہ بوڑھے جو انتہائی معذور، یعنی کسی کا پیر نہ ہو، کسی کا ہاتھ نہ ہو، اور وہ جنگ میں بالکل جانے کے قابل نہ ہو، اور جن کو خود بجاتے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرن ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں، وہ انتہائی معذور تھے، شرعی طور پر ان لوگوں کے لیے گنجائش تھی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا کہ تم یہاں رہ جاؤ تاکہ عورتوں کی دیکھ بھال ہو سکے. ان کی تسلی کس طرح کی؟ فرمایا کہ تم میری نیابت کے لیے یہاں رہ جاؤ تاکہ کوئی آئے تو نماز پڑھانے کے لیے تم موجود رہے، اور اگر کوئی ہماری عورتوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی کوشش کرے تو تم ان کے سدے باپ کے لیے کھڑے رہ سکتے ہو. یعنی فرمایا کہ تم معذور ہو تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ فرمایا کہ تم میری نیابت کرو. اور ان معذورین صحابہ کے علاوہ صحابہ کی مقدس جماعت میں کوئی ایک فرد بشر بھی ایسا نہیں تھا جو آقا کے ساتھ جانا نہ چاہتا ہو، الا تین صحابہ کے. ان سے بھی نہ جانے کی کوئی روایت کہیں نہیں ملتی، یعنی ارادتاً نہیں جانا چاہتے تھے یہ روایت کہیں نہیں ملتی، یہ مجبوراً چھوٹ گئے تھے، اور یا حالات ایسے بن کے آئے کہ یہ ساتھ نہیں ہو سکے. وہ حالات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابہ کے ساتھ سارے صحابہ چل پڑے تو مدینہ خالی نظر آنے لگا، بجز تین صحابہ کے. خود وہ تین صحابہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ہمارے لیے عورت ہونے کا لقب دے دیا گیا ہو. اتنی شرمندگی ہوتی تھی جب ہم مدینے میں چلتے پھرتے تھے، کیونکہ جو ہمیں دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ تمہیں تو کوئی عذر نہیں، تم کیوں آقا کے ساتھ نہیں چلے؟ ہمارے لیے تو عذر تھا، ہم کسی مجبوری کی بنا پہ رکے تھے، یا آقا کا امر تھا، ان کے ارشاد کے مطابق رکے تھے، لیکن تم کیوں رک گئے؟ تو اب ان کے جواب دینے کی جسارت و ہمت نہیں، یہاں تک کہ کوشش بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اپنی غلطی پر پشیمان. اور انہوں نے تاریخ میں اپنے حالات جو لکھوائے، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ تین صحابہ تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور حضرت مالک رضی اللہ عنہم. عجیب بات یہ ہے کہ تینوں صحابہ میں دو صحابہ اصحاب بدر ہیں. اصحاب بدر کی شان معلوم ہے، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے راضی ہو جانے کی بشارت ملی. ایسی مقدس جماعت جن پر اپنی رضا کا پیغام ملا، جن پر اپنی خوشنودی کا پیغام خود پروردگار عالم نے اپنے مقدس کلام میں اتارا، اور وہ تا قیامت پڑھا جائے گا، اور اس پر ایمان کامل ہوگا، اور اس کو ماننا ہوگا، اور ضروریات دین میں سے. بلکہ فرمایا جس نے کتابوں پر ایمان نہیں لایا اس کے ایمان کامل نہیں. تو جیسے اللہ پر ایمان کا لانا ضروری، جیسے رسولوں پر ایمان کا لانا ضروری، جیسے فرشتوں پر ایمان کا لانا ضروری، ویسے ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو وہ کون لوگ ہوں گے جو قرآن مجید کو نہیں مانتے؟ قرآن مجید تو مانا جائے گا، اور یہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے. اور فرمایا کہ یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، اور قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب مبارک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، ناراض کبھی نہیں ہوں گے، ہم ان سے خوش ہو گئے، اب ان سے ناخوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی. پھر کیا وجہ ہے کہ تبوک کے مرحلے میں یہ پیچھے رہ گئے؟ علتیں موجود ہیں اور تاریخ نے اس کو لکھا ہے. فرمایا کہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرے یہاں پہلے کچھ نہیں تھا، اسلام کی فتوحات کی بنا پر مال غنیمت کی وجہ سے اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کے صدقے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اتنا عنایت فرمایا کہ میرے یہاں ایک بہت بڑا باغ ہو گیا. اب سبھی جانتے ہیں کہ عرب کا مقام گرم اور ریگزار، اور وہاں غلہ اور اناج کے ملنے کا کوئی سوال نہیں. ان کی ساری روزی روٹی کا انحصار جو سال بھر کی روزی روٹی ہے، اسی ایک مہینے میں جو شدت کی، اسی چھ مہینوں میں جو شدت کا گرما ہوتا ہے، اسی میں وہ بیج بھی ڈالیں، درخت بھی اگے اور اس میں پھل بھی لگیں، اور پھل لگیں تو ان پھلوں کو وہ پکنے تک ان کی نگہداشت کریں، اور جب پک جائیں تو ان کو توڑا جائے، انہیں فروخت کیا جائے، تو اس سے جو مال ملے وہ سال بھر کی روزی روٹی کا انتظام ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھرانے میں کچھ بھی نہیں پاکوں کے سوا، لیکن اللہ کی عطا سے آج میرے پاس ایک باغ ہے اور وہ پکنے کے قریب ہے. میرے دل میں ایک خیال گزرا، خیال یہ آیا کہ میں بے سر و سامانی کی حالت میں آقا کی کیا مدد کر سکتا ہوں. ایک دل میں خیال آنا یہ ہے کہ میں رہ جاؤں گا، ایک دل میں خیال آیا آنا کہ میں آقا کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو آقا کی اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنی مال و اسباب کے ساتھ جا کر کر سکوں گا، لہذا اس نگہداشت میں باغ کی وہ رک گئے. ارادہ یہ تھا کہ اس کو توڑوں گا اور اس کو رکھ دے کر چلا جاؤں گا، ان کھجوروں کو لے کر جاؤں گا کچھ جو صحابہ کے کھانے پینے میں معاون ہو جائیں، اور اس میں سے کچھ میرے آقا تناول فرما لے، تو میرے لیے فرحت کی بات ہوگی، برکت کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی. جانا چاہتے ہیں لیکن توقف کر کے، کچھ دیر ٹھہر کے پھر جا کے مل جانا چاہتے ہیں. دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرے یہاں دو اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی دو اونٹنیاں نہیں تھیں، اور دونوں اونٹنیوں کو میں نے خوب کھلا پلا کر کے مضبوط کیا. خیال یہ تھا کہ میرے پاس ایک چھوڑ کے دو دو اونٹنیاں موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ چلے ہیں تو دھیرے دھیرے چلیں گے، تو تمام صحابہ کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے، آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھیں گے. میرے پاس ایک نہیں دو دو اونٹنیاں ہیں اور تیز رفتار ہیں، اونٹ ریگستان میں اور گرمی کی حالت میں انتہائی شدید تیزی سے دوڑتا ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. اور ریگستان میں اس کی دوڑ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، یہاں کی گاڑیاں اتنی رفتار سے نہیں چلتی جب وہ اپنی ٹانگیں اچھال اچھال کے چلنا شروع کرتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس ایک نہیں دو دو اونٹنیاں ہیں، میں جا کے آقا سے مل لوں گا، ابھی آقا تبوک پہنچیں گے بھی نہیں، میں اس سے پہلے جا کے مل سکتا ہوں. جب اتنا موقع ہے تو کچھ لمحے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لوں، پھر جا کے مل جاؤں گا. ایک کا خیال کچھ کھجوریں لے کر آقا کی خدمت میں جانے کا، ایک کا خیال کچھ گھر والوں کی دلجوئی کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو جانے کا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی, جیسے اب اگر گھر ہے, گھر میں ایک پانچ چھ بچے ہوں اور وہ سارے بچے شادی شدہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ حیدرآباد کی زمین کافی مہنگی ہے, اتنا بڑا گھر تو کسی کا نہیں ہوگا کہ اپنے پوترے پوتریوں کے ساتھ رہ سکے. لہذا آدمی کیا کرتا ہے, بیٹا تم ذرا بازو میں کرائے سے کوئی مکان دیکھ لو, تو دل میں دوری تو ہے نہیں, لہذا جب تمہارا ویکینڈ ہوگا کبھی تم ہمارے یہاں چلے آنا, کبھی ہم تمہارے یہاں چلے آئیں, ہو گئے کہ کچھ خوشیاں مل جائیں گی, تم آ جاؤ گے ہمارے دل کو تسکین ہو جائے گی, ہم آ جائیں گے تو تمہارے دل کو تسکین ہو جائے گی, تمہارے بچے آ جائیں گے ہماری گودوں میں کھیلیں گے تو ہماری فرحت کا سامان ہو جائے گا. لہذا تنگی کی وجہ سے آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ دن تو تنگی کے ساتھ گزار سکتے ہیں لیکن روز گزارنا ذرا دشوار ہوتا ہے. تو اس طرح الگ کر دینا کوئی غلط بات نہیں ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے. اور جب چھٹی کا دن آتا ہے تو آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی آج وہ ہمارے یہاں آئیں گے, کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, کچھ ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا انتظام کیا جائے تاکہ خوشیاں دو بالا ہوں ان کے آنے کا, اور ہمارے چھوٹے بچوں کا ہمارے پاس آنا فرحت کا سامان بنے. تو آدمی اس ویکینڈ کو انتہائی انجوائے کرنے اور خوشی کا دن منانے کی کوشش کرتا ہے. تو بس یوں سمجھیے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی یہ حال ہوا کہ ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے. اب ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی چلو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں, جبکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمانوں کے اکرام کا درس دیا ہے. اب مجھے یہ چاہیے کہ کچھ دیر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کروں, کچھ ان کے ٹھہرنے کا انتظام کروں, کچھ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کروں, اور اس کے بعد میں پھر ان سے اجازت لے کے میں آقا سے جا کے مل جاؤں گا. کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں ٹھہر جاؤں گا, سب کے دل میں خیال یہ ہے کہ میں آقا سے مل جاؤں گا. اور چونکہ آقا لشکر کے ساتھ چلے ہیں تو انتہائی آہستہ چلیں گے اور سارے صحابہ کا خیال کرتے ہوئے چلیں گے, تو ہماری رفتار اکیلے ہونے کی وجہ سے تیز ہوگی اور ہم جلد جا کے پہنچ جائیں گے. تو جانے کا ارادہ سب کا لیکن جا نہیں سکے, انہی حالات میں اور اسی شش و پنج میں رہ گئے, یہاں تک کہ میرے آقا مدنی کریم صاحب قاب قرطین صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے مدینہ منورہ لوٹ گئے. جب آپ مسجد نبوی میں آئے, جیسا کیا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کہیں سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدھے مسجد نبوی میں جاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے اور کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتے اور گھر والوں کو اطلاع پہنچا دے, اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتے, پھر اس کے کچھ دیر کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی. چنانچہ صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے, نماز پڑھی تو پلٹ کے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد میں احتساب شروع ہوا. اس دوران میں ایک اور بات پیش آئی, وہ یہ کہ جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اینا ہلال ابن امیہ, اینا معاویہ ابن ربیعہ, اینا مالک, یہ تینوں کہاں ہیں, نظر نہیں آئے مجھے. جب یہ واقعہ میں پڑھا تھا تاریخ میں اور سیرت میں تو انتہائی تعجب ہوا تھا کہ بھائی ظاہر ہے کہ جب آپ لشکر کے ساتھ چلے ہوں گے تو ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت ہوگی, اور اتنے بڑے مجمعے میں وہ تین آدمی کیسے یاد آتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی بڑی آسانی سے اس وقت حل ہوا. ایک مرتبہ ریاض سے میں نے گھر فون کیا خیریت لینے کے لیے, تو کسی ایسی بات پر میں نے اپنی امی سے کہا کہ اماں آپ کے چھ بیٹے میں سے پانچ بیٹے گھر میں ہیں, ایک غائب رہا تو آپ کو اتنی تکلیف کئی گو. تو انہوں نے کہا کہ جو غائب ہے اس کی فکر ہے, جو ہے ان کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. تو جو غائب ہوتا ہے وہ غائب ہو کر بھی حاضر ہوتا ہے. اب یہاں ایک نقطہ بھی ملتا ہے, اللہ میاں غائب ہیں لیکن حاضر ہیں, دکھتے نہیں ہیں مگر ہیں, اس کو سمجھ لینا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو موجود نہیں ہوتے وہ بہت جلدی آ رہا ہے, اور جو موجود ہوتے ہیں چونکہ آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں تو وہ جلدی یاد نہیں آتے. تو صحابہ کرام کے پورے مجمعے میں حضور نے اگر پوچھا تو صرف ان تین صحابہ کو جو کسی علت کی بنا پر مدینہ منورہ میں رک گئے. اور جب بتایا گیا, کسی ایک نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نفاق نے جکڑ لیا یا ان کے مالوں نے جکڑ لیا, تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نکیر فرمایا خاموش رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ الہی میں تمہاری پکڑ ہو جائے. اس لیے کہ میں ان تینوں کے دلوں میں کسی کے دل میں بے ایمانی کا کوئی ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں محسوس کر رہا. ہو سکتا ہے کوئی علت پیش آ جائے, کوئی عذر پیش آ جائے, عذر شرعی ہو اور عذر معقول ہو, جو عذر قابل قبول ہو. لہذا مجھے تو شک نہیں ہے کہ وہ ان کے ایمان میں کوئی خطرہ ہے. اگر تمہیں شک بھی ہے تو اپنے دل میں رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اظہار کر دینا اور ان کے یہاں عذر کا سامنے آ جانا کل مولا تعالیٰ کے سامنے تمہیں رسوا کر دیں. تو کسی کے بارے میں جانتے بھی تو خاموش رہنا ہے, نہیں جان رہے پھر بول رہے تو یہ تو بہتان ہے, اس سے تو بچنا زیادہ چاہیے. ایک ایک سبق ساتھ ساتھ الفاظ کے ساتھ لیتے چلنا. اب ہر ایک جگہ بولوں گا نہیں کہ یہ سبق اس میں مل رہا ہے, یہ سبق اس میں مل رہا ہے. پھر اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ واپس آ گئے تو تینوں کو بلا بھیجا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلانے کی کیا ضرورت تھی بھائی, جب گئے تھے اور وہاں جنگ کی کوئی ایسی حالت بھی پیش نہیں آئی کہ اس میں خون ریزی ہو اور قتال ہو اور لڑائی جھگڑا ہو, بلاسرا ہوئی یا کوئی اور معاملہ ہوا, آپ واپس بھی تشریف لا چکے, اب کیا بات تھی کہ بلا کے پوچھا جائے. نہیں, جو نہیں تھا اس کی خیریت تو پوچھنا ایک ایمان والے کا حصہ ہے. بھائی کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا چاہیے, جو کوئی پریشان ہے تو دوسرا ایمان والا پریشان ہو جائے اور ایمان والے کی اس پریشانی کو دور کرنے کے بارے میں فکر مند ہو. اسی فکر کے تحت میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا بھیجا. جب وہ تینوں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق 40 افراد اور ایک روایت کے مطابق 80 افراد. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے 80 کا تذکرہ کیا ہو وہ ان معذورین کو بھی شریک کر رہے ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ منافقین کی جماعت بھی جب اس میں شریک ہو, اور جنہوں نے 40 کا تذکرہ کیا ان کی نظر میں صرف وہ خالص منافق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عذر کرتے تھے. بڑا عجیب عذر ہے, ہمارے جیسا مجلس میں کیوں نہیں آئے, وہ تو سر میں درد تھا. تو وہاں بھی وہی ہوا, تبوک میں کیوں نہیں آئے, وہ تو ذرا سر میں درد تھا. کسی نے کہا سر میں درد ہے, کسی نے کہا پیٹ میں درد ہے, کسی نے کہا آنکھ میں تکلیف ہے, کسی نے کہا بیوی حاملہ ہے, کسی نے کہا کوئی عذر ہے میرا بچہ بیمار ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عذر ایمان کی سلامتی کے لیے نکلنے کو مانے نہیں ہیں, لیکن وہ رکے ان عذروں کی وجہ سے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, تمہارے ظاہر پر ہم سکوت کرتے ہیں, تمہارے باطن کو اللہ کے حوالے کر. کیونکہ جو فتویٰ لگتا ہے نا, مفتی جو دیکھتا ہے اس پر فتویٰ لگتا ہے, ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے, دل میں کیا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم. تو ہم تمہارے ظاہر پر اس عذر کو قبول کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن تمہارے باطن میں اگر کوئی کھٹک ہے, کوئی بےایمانی ہے, کوئی منافقت ہے, کوئی بددینی ہے, کوئی عداوت ہے, کوئی دشمنی ہے, کوئی دین بیزاری ہے, تو پھر یاد رکھو ہم تمہارے باطن کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, اللہ تم کو بتلائے گا کہ دھوکہ کیا چیز ہوتی ہے, تکلیف دینا کیا چیز ہوتی ہے. لیکن ان منافقوں کے بعد میں پوچھے جانے والے ان تین صحابہ کو جب پیش کیا گیا اور انہیں بلایا گیا اور پوچھا, ایک نے اپنے بارے میں بتلا دیا کہ اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا, سچ یہ ہے کہ مجھے میرے جانوروں نے روک لیا. دوسرے نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ میرے باغ نے روک لیا. حضرت مالک چونکہ اپنا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو انہوں نے یہ واقعہ میں یہ بات بھی لکھی, بتلایا کہ اے اللہ کے نبی. دیکھیں ایک لفظ ہے, ایک عام آدمی بولے, کوئی عام آدمی کوئی دیہاتی بولے تو اس کے باتوں کے انداز میں کچھ عجیب سی بات ہوتی ہے, لیکن اسی کے مد مقابل ایک شہری گفتگو کرے تو اس میں کچھ تمیز ہوتی ہے, کچھ تہذیب ہوتی ہے, اور شہریوں میں کوئی فلسفی اور شاعر بیان کرے اور گفتگو کرے تو اس کا اپنا ایک انداز تکلم ہوتا ہے, اور اس بات اتنی ہی زیادہ جتنی مہذب ہوتی ہے اتنی مؤثر ہوتی ہے اور متاثر ہوتی ہے. یعنی آدمی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یا بات کا آدمی کے دل میں اتر جانا, یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے کلام میں اتنی تمیز اور اتنی تہذیب موجود, اور جتنی تمیز و تہذیب ہوگی اتنا سامنے والے کو متاثر کرے گی. حضرت مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ ملک عطا فرمایا تھا, انہوں نے خود اس کا اظہار بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی, اگر کوئی بادشاہ کا دربار ہوتا تو قسم پیدا کرنے والے کی جھوٹ بول کے اسے اپنا غلام بنا لیتا, لیکن یہ دربار نبوت اور دربار رسالت ہے, یہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں. اگر میں اپنی زبان سے جھوٹ بھی کہہ دوں اور اپنے الفاظ میں اپنی اس کوتاہی کو دبانا بھی چاہوں تو اوپر والا آپ پر وحی نازل کر دے گا. مجھے ڈر ہے اور اندیشہ ہے, اور اس کے علاوہ حق یہ ہے کہ میں ایک ایمان والا ہوں اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے آقا کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. سچ یہ ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے روکا ہے, یعنی میرے گھر کی محبت نے, میرے بیوی بچوں کی محبت نے روک لیا اور میں آپ کی خدمت سے محروم رہ گیا. سچ یہی, لیکن سچ یہ تھا, حق یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی ہم آنا چاہتے تھے لیکن بات یوں پیش آئی. لیکن انہوں نے اس کو نہیں رکھا بلکہ حقیقت واضح کر دی کہ کس بنا پر وہ رکے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن عذر قابل قبول نہیں, پھر سزا تجویز کی جائے. سزا کیا تجویز کی؟ ارشاد فرمایا کہ ہم سے تمہارا سلام کلام دونوں بند, اور میرا ہی نہیں جتنے ایمان والے ہیں ان میں کسی کو اجازت نہیں کہ ان تینوں سے سلام کلام کرے. یہاں پر ایک متضاد روایت بھی ملتی ہے, اس کی ضد میں ایک روایت بھی ملتی. ایک جگہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ایمان والے کا ایمان باقی نہیں رہتا اس صورت میں کہ دوسرے ایمان والے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کر لے. تین دن سے زیادہ دشمنی کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, عداوت کی وجہ سے کسی مسلمان سے آپ نے بات بند کر دی اور تین دن میں پھر آپ نے اس سے گفتگو کا آغاز نہیں کیا اور سلام و کلام نہیں کیا, تو نتیجے میں ایمان باقی نہیں رہتا. ایمان کے باقی رہنے کے لیے لازم ہے کہ کسی ایمان والے سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی نہ ہو. اور یہاں پر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ کو امر فرما رہے ہیں کہ کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا, اور اس حالت میں ان پر 40 دن گزر چکے. تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جناب وہ تو حدیث میں ایسا ہے جب 40 دن تک بات نہیں کرے تو ان کا ایمان ان کا ایمان, یہ بیوقوفی کی بات ہے. ان سے جو قطع کلامی کی گئی ہے اس بنا پر کہ وہ اس سے بے چین ہو کر, بے قرار ہو کر, اپنے دل کی تڑپ کو اپنے مولا کے آگے رکھ کر, گڑ گڑا کر عاجزی سے دعائیں کریں تاکہ اللہ دنیا ہی میں ان کی اس خطا اور لغزش کو معاف فرما دے. اس میں مصلحت تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی مصلحت سے زیادہ کون مصلحت خیز ہوگا, اور کسی کی مصلحت کتنی کام آ سکتی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ان سے قطع کلامی, ان سے بات نہیں, بات چیت تو دور, سلام بھی نہیں, اتنا ان سے منہ موڑے رہو. وہ آتے اور دیکھتے, نمازوں میں شروع شروع میں شریک رہتے, یوں اپنی کنانکھیوں کو پھراتے اور دیکھتے کہ شاید آقا ہماری طرف دیکھ لیں. آقا بھی ان کی طرف دیکھتے اور نظر توجہ کرتے, لیکن جب محسوس ہو جاتا کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نظریں پھیر لیتے تاکہ ان کے دل کی طلب باقی رہے. اور اللہ طلب جس کے دل میں ہوتی ہے اس کو عطا فرماتے ہیں بے دردوں کو, اور جن کے دلوں میں تڑپ اور طلب نہ ہو اللہ انہیں کبھی کوئی چیز نہیں عطا فرماتا. تو ان کے دلوں میں تڑپ کو باقی رکھنے کے لیے, ان کے دلوں میں اور ان کے احساسات میں تڑپ کو باقی رکھنے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام و کلام بند فرمایا. یہاں تک کہ خود حضرت مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی دیوار پہ چڑھا, اپنے مکان کی دیوار پہ چڑھا. ظاہر ہے کہ اگر میں اس دیوار پہ چلوں گا تو پڑوسی کا مکان نظر آئے گا, اور حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے پڑوسی تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. ان کی دیوار میں جھانکا تو ان کا مکان دیکھا, پھر ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو آواز دی, اسمع یا معاذ, اے معاذ ذرا سن تو لے. وہ دیکھنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ جانتے پڑوسی میرا قوم ہے, وہ ہے جس سے میرے آقا نے قطع کلامی کا حکم دیا, قطع سلام کا حکم دیا, اور کلام و سلام کو بند فرمایا. اب اگر دیکھ لوں گا تو وہ کلام کرے گا, اور جواب نہیں دوں گا تو اچھا نہیں معلوم ہوگا, پلٹنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ معاذ ادھر دیکھ لے, انظر یا معاذ, پہلے کہا اسمع یا معاذ, پھر کہا انظر یا معاذ. جب نہیں سنے تو ایسے ہی کہا کہ کب تک ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کلام و سلام بن, کہ ہم اسی حالت میں مر جائیں. کہ اسی حالت میں ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں کہ ہمارے آقا ہم سے ناراض ہیں اور صحابہ کی ایک پوری جماعت ہم سے ناراض ہے. تو فرمایا کہ خاموش رہے. جب تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا تو جواب نہ دینے پر قسم دی کہ تمہیں رب ذوالجلال کی قسم دیتا ہوں, بتلاؤ کہ کیا ہم اسی حالت میں مر جائیں, کیا ہمارا اسی بے ایمانی کی حالت میں ہماری موت آ جائے, اسی قسم پرتی کی حالت میں ہماری موت واقع ہو جائے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک لفظ نکلا, بس اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے. اور خاموش چلے گئے. اب پھر وہ اپنے گھر میں گئے تو پھر ایک نیا فرمان جاری ہوا 40 دن. لوگ پوچھتے ہیں 40 دن کیوں چلے کراتے ہیں؟ یہ 40 دن کا چلہ اس لیے کراتے کہ وہ دل میں طلب آئے اور طلب آئے جس سے ایمان آئے اور ایمان کا یقین آئے اور وہ احساسات جاگیں جو احساسات جگائے جانا چاہیے اور جو مطلوب ہیں جو مقصود ہیں. اس واسطے یہ چلے کرائے گئے. لوگ پوچھتے ہیں چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے آقا نے 40 دن کلام بند کرایا تو چلہ کیوں لگوایا؟ یہ چلے اسی لیے ہیں کہ اس میں مراقبے ہوں, اپنے محاسبات ہوں, اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے دعائیں ہوں, اس میں رونا ہو, اس میں گڑگڑانا ہو. اور لوگوں سے دور ہٹنے کا حکم بھی اسی لیے ہے. بعض وظائف میں, اذکار میں, معمولات میں, مشاغل میں کسی کے لیے اگر شیخ تجویز کرتا ہے تو اس کے پیچھے مصلحتیں کار فرما ہوتی. فرمایا کہ 40 دن ایک نیا امر آیا. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کی بیویوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بستر الگ کر لیں, ان کے پہلوؤں سے جدا ہو جائیں. تو اب صحابیات میں وہ ایمان والیاں تھیں اور وہ کیسے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی کرتی؟ وہ سیدھے آقا کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, کیا آپ کا منشا یہ ہے کہ ہم ان سے خلع لے لیں یا ان سے طلاق حاصل کر لیں یا ان سے بعد حاصل کر لیں؟ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, میرا منشا یہ نہیں ہے. میرا منشا یہ ہے کہ کچھ اور ان کے دل میں طلب جاگے, تنہائی کا احساس ہو, اور اس تنہائی میں قبر کی اس تنہائی کا احساس ہو اور حشر کی اس تنہائی کا احساس ہو جہاں بھائی بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں, جہاں باپ بیٹے کو دیکھنے کو تیار نہیں, جہاں اولاد ماں باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں. اس تنہائی کے احساس کے دلانے کے لیے تم لوگوں کے بستروں کو کچھ دنوں کے لیے الگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی طلب اور بڑھے اور جستجو میں لگ جائیں اور اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی اللہ کے یہاں سے ان کے بارے میں کوئی آیت اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا, اس لیے میں نے یہ مصلحتن تمہیں امر فرمایا. پھر اب وہ چلو 10 دن اور 50 دن اسی حالت میں گزر گئے. کیسی حالت؟ صحابہ منہ پھیرے ہوئے ہیں, کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں, کوئی کلام کرنے کو تیار نہیں. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو تیار نہیں. بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے نا, اگر وہ نظریں چرا لے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ نوجوان زیادہ سمجھتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ محبت کے رب کس پر بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں شریعت میں محبت اللہ کے رسول سے اور اللہ کے لیے بتلائی جاتی. ایک ہے عشق مجازی کا ہونا, ایک ہے عشق حقیقی کا ہونا. دونوں میں فرق ہے. عشق مجازی کے حدود ہیں اور عشق غیر مجازی سے اس کا تو سوال ہی نہیں. اور پھر عشق حقیقی وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہو. ان لوگوں کا عشق اتنے کامل درجے پر تھا کہ آقا کا منہ پھیر لینا ان سے بڑھ کر عذاب ان کے لیے کوئی نہیں تھا, اس سے بڑھ کر درد کوئی نہیں تھا, اس سے بڑھ کر الم کوئی نہیں تھا, اس سے بڑھ کر تکلیف اور تیس کوئی نہیں تھی. فرمایا کہ ہم اسی حالت میں 50 دن گزار دیے. روایتوں میں آیا ہے کہ روتے روتے ہمارے مسلے بھیگ جاتے, ہمارے آنسوؤں سے ہماری داڑھیاں تر ہو جاتی, لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھا. کس بنا پر؟ ہمارا کیا جرم تھا؟ پچھلے کس معرکے میں ہم شریک نہیں تھے؟ ہم بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور ان کی معیت میں تھے, اور ہجرت میں اللہ کے نبی کے امر سے ہجرت کر کے آئے تھے. مکہ چھوڑا, اپنا گھر چھوڑا, اپنی دکان و تجارت ملازمت چھوڑی, اپنی بیوی بچے چھوڑے, سب کچھ چھوڑا. لیکن جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ تم نے ایک سچے کا ساتھ چھوڑا. اور سچے کا ساتھ چھوڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے, بڑا جرم ہے. اور اس جرم پر آزمائشیں آ سکتی ہیں. کیسی آزمائشیں؟ اس پر حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب آقا نے قطع کرامی کر لی تو یہود و نصاریٰ کے پاس اس بات کی اطلاع پہنچ گئی تو انہوں نے ہمارے پاس ایک وفد بھیجا اور وہ وفد آ کر کہنے لگا کہ اے مالک تمہاری کیا حالت ہے, تم اس حال کو پہنچ گئے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہے, ارے جس کے لیے تم نے اپنا وطن چھوڑا وہ تم سے منہ پھیرا ہوا ہے, ارے اس نے تمہاری بیویوں کو تم سے جدا کر دیا, کیا تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ, تم آنے کی اطلاع بھیجو تو ہم تمہارے پاس تمہاری حفاظت کو اپنا لشکر بھیجیں اور تمہارے لیے اپنی وزارت کی کرسی خالی کر دیں اور تمہارے لیے شاہی محل میں انتظام کر دیا جائے, اگر تمہاری بیوی نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو تمہاری اچھی جگہ نکاح کرنے کو ہم تیار ہیں. ایسے لالچ دیے. جب ایمان والا کسی سچے کا ساتھ چھوڑتا ہے نتیجے میں کفر کی شرک کی ظلمتوں کی اندھیریوں میں بھٹکنے والے اچک لیتے ہیں, کبھی قادیانیت کے ذریعے سے, کبھی بدعات کے ذریعے سے, کبھی رسومات کے ذریعے سے, کبھی خلاف قانون و خلاف شریعت امور کی طرف متوجہ کر کے شیطان اور نفس اس کو اس پر آمادہ کرے گا اور جو صحبت چھوٹی اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آدمی باطل پرست ہو جائے گا یا کم از کم ملحد ہو جائے گا. تو اس واسطے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال طاعت بیریا, ان کی جو صحبت ہوتی ہے نا وہ ایک لمحہ اگر نہ چھوٹتا تبوک کا تو نہ یہ دشمن یہود و نصارہ کے قبائل کوشش کرتے کہ انہیں اپنی طرف راغب کریں. ویسے تو انہوں نے جواب دیا اس کا کہ ملعون دور ہو جا, اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا کی ناراضگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑ کے ہٹ جاؤں گا اور تیری شاہی حکومت کے اور وزارت کے لالچ میں میں اپنے آقا کو چھوڑ دوں گا تو تیرا خیال خیال باطل ہے اور میں ایسی حرکت کرنے کو تیار نہیں, اگر دوبارہ بھی یہاں آنے کی کوشش کرے گا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا. اور اس کے نتیجے میں یعنی اس محبت کے اظہار کے نتیجے میں پروردگار عالم کی طرف سے بشارت آئی کہ ہم ان لوگوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو میرے دوستو آزمائشیں آتی ہیں, نفس شیطان ہمیں بیچ میں سے اسک لینا چاہتے ہیں اور یہود و نصارہ اور مشرکین اور مجوسیت کے پرستار ایمان والے کو اس کے ایمان کو اسکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ ہمیں اپنا نوالا بنانا چاہتے ہیں اور اپنے حلق سے نیچے اتار کر ہضم کر جانا چاہتے ہیں, ہمارے اسلام کو ہمارے دلوں سے کھینچ لینا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایمان کی حفاظت ضروری, اور ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون؟ صحابہ کے دور میں سب سے سچے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد سچے کون؟ صحابہ کی مقدر جماعت, ان کے بعد سچے کون؟ تابعین کی عظیم الشان جماعت. اب اس کے بعد جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ بعید ہوتا جائے گا تو جتنے ایمان والا جو ایمان والا ملے سمجھ لو کہ وہ بھی غنیمت ہے. بے ایمان والے کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں ایک ایماندار کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینا, کفر و ضلالت کی بھٹیوں میں پلنے والے کے مقابلے میں ادنا ایمان والے کے ساتھ رہنا گوارا کر لینا. لیکن اس زمانے میں بھی موجود ہیں. ایک بات یہ اشکالن پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے سچوں کے ساتھ رو بولے مدا سچے ہے کہاں؟ تو میرے دوستو ہماری فہم یا ہماری نظر کا فرق ہو سکتا ہے, اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں رکھ کے بولے ہوں گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول کے یا اٹھا لے کے بولے ہوں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو اٹھا کے کہا جائے, کہیں نہ کہیں تو ہوگا. بس ہمارے لیے امر یہ ہے کہ ان کو تلاش کریں اور ان کی معیت کو غنیمت جانیں, جو لمحہ ملے جتنا ملے ایک لمحہ یا ایک پل بھی غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اوقات کو برباد کرنے کے بجائے علماء کے ساتھ, صلحاء امت کے ساتھ, اولیاء اعظام کے ساتھ, یا تلاوت میں یا ذکر میں یا خیر کے کاموں میں یا مسجدوں میں یا ایمان والوں سے سلام کلام میں, اور کلام میں حتی الامکان کوشش کریں کہ دنیاوی بات نہ ہو, جتنی بات ہو دین کی بات ہو, اور اگر دنیاوی بات بھی ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں دین کے حصے کو شامل کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ ہمارے کاروبار بھی دیندار ہو جائے. تو اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وقت تمام ہو چلا اس لیے ویسے حضرت کا حکم بھی ہے کہ وقت جب پورا ہو جائے تو دعا کر لی جائے, درود شریف پڑھیں, دعا کریں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله.